الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود به محمد وعلى محمد. پروردگار عالم نے قرآن کریم میں اور ختم مرتبت نے اپنی احادیث کے اندر مسلسل یہ بات ارشاد فرمائی کہ خدا نے دنیا ابس خلق نہیں فرمائی. اس دنیا کی خلقت کے پیچھے بہت عظیم شان اہداف ہیں، بہت بڑے بڑے مقاصد ہیں، اور ان مقاصد کا کوئی تعلق صرف سڑکوں کے چوڑے ہونے، عمارتوں کے بلند ہونے، وسائل کے پیچیدہ ہونے سے نہیں ہے. آج کی دنیا میں بہت سارے مفاہیم تبدیل ہو چکے ہیں، ٹیکنالوجیز تبدیل ہوئی ہیں، اصطلاحات جو استعمال ہو رہی ہیں مصنوعی اصطلاحات ہیں. مثال کے طور پر یہ تمام اصطلاحات جس کو ہم لوگ ترقی کہتے ہیں، ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، یہ تمام کی تمام کھوکھلے مفاہیم میں استعمال ہو رہے ہیں. ہم لوگ کہیں انسانوں کی ترقی یہ ہے کہ ان کے پاس پیسہ زیادہ ہو، کسی ملک کی ترقی یہ ہے کہ اس کے پاس وسائل زیادہ ہوں. کبھی بھی دین اسلام نے ان وسائل کے زیادہ ہونے کو ترقی نہیں کہا ہے. کسی ملک کے اندر عمارتیں اونچی ہوں تو وہ تکامل یافتہ ہے، وہ ڈیولپڈ ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. سب مصنوعی مفاہیم جو ہماری دنیا کے اندر ہے. اگر یہ ڈیولپمنٹ ہوتی تو ختمی مرتبت کے زمانے میں ختمی مرتبت کا مدینہ پسماندہ اور اس زمانے کے ایران اور روم ترقی یافتہ کہلاتے ہیں. کیا کوئی سوچ سکتا ہے ختمی مرتبت کے زمانے میں نبی کا علاقہ پسماندہ ہو اور ایران اور روم کے شہر وہ ترقی یافتہ ہوں؟ خدا متعالیٰ کے نزدیک نبی کا مدینہ ترقی یافتہ تھا. تو ہم کیوں اپنے مفاہیم کے اندر مشکلات سے دوچار ہو گئے؟ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے محنت نہیں کی، اسلام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. خلاصہ کلام یہ کہ پروردگار عالم نے اس کائنات کو ہدف سے خلق کیا ہے، مقصد سے خلق کیا ہے. اس کو کوئی مقصد صرف پیسے بنانے پہ نہیں ہے، عمارتوں کے اونچے ہونے پہ نہیں ہے، سڑکوں کی تعمیرات کے اوپر نہیں ہے. یہ سب چیزیں بہت معمولی ہیں اس ہدف کے مقابلے میں. ہدف کیا ہے؟ فرماتے ہیں ہدف یہ کہ انسان کمال حاصل کرے. اس کا کمال کس چیز سے ہوگا؟ فرمایا کمال اس سے ہوگا کہ بندگی کرے گا. جتنی خدا متعالیٰ کی بندگی کرے گا، جتنے اس کے نمائندوں کی پیروی کرے گا، کمال حاصل کرے گا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے جن و انس کو اس لیے خلق کیا کہ وہ بندگی کرے. وہ خدا متعالیٰ اس مشین کا ایسا خالق ہے جس کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ اس مشین نے صرف بندگی کے نتیجے میں ترقی حاصل کرنی ہے. انسانیت کے سامنے دو راستے نہیں ہیں کہ اس کے سامنے دو راستے ہوں، ایک زیادہ بہتر ہو، ایک کم بہتر ہو. کہ ہم کبھی یہ سوچیں کہ اگر ہم خدا کے راستے پر چلے تو یہ زیادہ اچھا راستہ ہے، اور کسی اور راستے پر چلے تو یہ بھی ہے صحیح لیکن تھوڑا کم صحیح ہے. ایسا نہیں ہے. انسانیت کے سامنے صرف ایک راستہ ہے، اور در حقیقت لا الہ الا اللہ ان تمام چیزوں پر مشتمل ہے. اگر لا الہ الا اللہ ہم سے کہہ رہا ہے خدا اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو وہ راستے کے لیے بھی کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ. راستے بھی دو راستے نہیں ہیں یہاں پر، راستہ بھی صرف ایک راستہ ہے. وہ راستہ ہے جو خدا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور ان کے وسیع اور اوصیاء کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا. اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہمارے پاس نہیں ہے. بس توحید صرف فکر کا نام نہیں ہے، توحید عمل کا نام ہے. اگر ایک انسان صبح کو کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ، درود بھیجے گا ان ذوات مقدسہ کو، کہے، صبح کو لا الہ الا اللہ کہے، شام کو اس سے پھر جائے، ہم اس کو مشرک تعبیر کریں گے یا کافر تعبیر کریں گے؟ جس طرح فکر کے اندر توحید سے پھر جانا کفر و شرک ہے، اس طریقے سے عمل کے اندر بھی پھر جانا ایک اور سطح پر کفر و شرک ہے۔ صبح کے وقت ہم کہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، پھر اپنی زندگی کے اندر عمل میں دوسری فکروں کو قبول کرنا شروع کر دیں، ادھر حقیقت توحید سے انحراف ہے۔ ہمیں بہت اچھی طرح سمجھنا پڑے گا کہ پروردگار عالم نے اس دنیا کو کیوں خلق فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں خلقت اس لیے کہ بندگی کریں۔ بندگی کب کریں گے؟ جب معرفت حاصل کریں گے۔ اگر انسان نے بندگی نہ کی تو کیا کرے گا؟ بندگی نہیں کی تو استکبار کرے گا، تکبر دکھائے گا، جیسے کہ خدا تعالیٰ نے فرعون کے لیے بیان فرمایا۔ اور میں متعدد دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، یہ جو قرآن کریم کے اندر کردار بیان ہوتے ہیں، فرعون کا کردار ہے، نمرود کا کردار ہے، قارون کا کردار ہے، یہ تاریخی کردار نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ ہسٹوریکل پرسنالٹیز ہیں، ایک دفعہ آئے اور ختم ہو گئے، اب معاملہ نہیں آئے گا۔ قرآن کریم اگر یہ ہوتا تو پھر تاریخی کتاب بن جاتی۔ مثلاً میں اگر آپ کے سامنے کہوں کہ مغل بادشاہوں میں ایک بادشاہ اکبر نام کر کے آیا تھا، ظاہر ہے اب دوبارہ دہرانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف یہ یاد دلانا ہے کہ اکبر آیا تھا، اگر صرف اتنا ہدف ہو تو پھر تو یہ تاریخ کی کتاب بن جائے گی۔ خدا اللہ تعالیٰ نے کیوں فرعون کا تذکرہ فرمایا، کیوں قارون و نمرود کا تذکرہ کیا؟ وہ فرمانا چاہتا ہے کہ ہر دور میں قارون آئیں گے، ہر دور میں فرعون آئیں گے، ہر دور میں نمرود ہوں گے۔ اس کے بعد ہمیں اتنی شناخت دی قارون کی، فرعون کی، نمرود کی، نبی اکرم کے مقابلے میں آنے والے کفار مکہ کی، وہ شناخت کیوں دی تھی؟ محض ہدف تو یہ نہیں تھا کہ 3000 سال پہلے کوئی آیا تھا مر گیا، جس کا جسم باقی میوزیمز کے اندر پڑا ہے اس کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ چاہتا تھا ان کرداروں کو ہم پہچانیں، اور ان کرداروں کو پہچانتے ہوئے اپنے کردار کو اس میزان میں رکھ کر دیکھیں ہم کس سے زیادہ نزدیک ہیں۔ اس نے انبیاء کا کردار دیا، حضرت آدم کا کردار، ختمی مرتبہ تک انبیاء کرام علیہ السلام میں سے منتخب ترین انبیاء کو ہمارے سامنے بیان کیا، پھر انبیاء کے دشمنوں کو بھی بتا دیا۔ ایک طرف سے خدا تعالیٰ نے انفرادی زندگی میں، ایک ایک فرد کی زندگی میں، انڈیویجولز میں انبیاء کو بتایا، انبیاء کے دشمنوں کو بتایا۔ دوسری طرف سے خدا تعالیٰ نے قوموں کی حیثیت میں اچھی قوموں کو بتایا اور بری قوموں کو بتایا۔ یہ خدا تعالیٰ نے کیوں کیا؟ یہ اس لیے کیا کہ ہم پہچانیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اگر آپ اپنا محاسبہ فرد ہونے کے ناطے کر رہے ہیں، آپ قرآن کریم میں قارون کا کردار دیکھتے ہیں، دوسرے دشمنان دین کا کردار دیکھتے ہیں، انبیاء کا کردار دیکھتے ہیں، اپنے کردار کی سنجش پیمائش خود کریں، میرا کردار کس کے کردار سے زیادہ نزدیک آ رہا ہے؟ اس خاطر قرآن کریم نے بتائیں۔ اگر قوموں کی زندگی بتائیے، بنی اسرائیل کی زندگی قرآن کریم نے انتہائی تفصیل سے بیان فرمائی، اتنا تذکرہ بنی اسرائیل کو کیا ہے؟ کیوں بنی اسرائیل کا تذکرہ اتنی تفصیل سے کیا گیا ہے؟ جبکہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ بعد میں فرماتا ہے ہمارے دشمنوں میں سے، فرمایا ان پر غضب نازل ہوگا، یہ قیامت تک کبھی چین سے نہیں بیٹھ پائیں گے۔ اگر خدا نے تعالیٰ کے اتنے ہی دشمن ہیں، پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ اتنا کیوں کیا گیا ہے؟ اس لیے کیا گیا تم اپنی قوم کو دیکھو اور قوم بنی اسرائیل سے اس کا موازنہ کرتے رہو، کہیں اس میں بنی اسرائیل کی خصلتیں تو نہیں آ رہی ہیں؟ اگر دیکھو تمہاری قوم کے اندر بنی اسرائیل کی سی خصلتیں آ رہی ہیں، پھر وہ کرو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا، مقابلہ کرو ان کا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا کردار اس لیے تھا۔ ہدف کیا بیان کیا؟ فرمایا ہدف یہ بندگی کرو۔ بندگی کے لیے کیا کرنا ہے؟ بندگی کے لیے شناخت حاصل کرو۔ اگر کسی کے اندر شناخت نہ ہو، معرفت نہ ہو، کسی صورت بندگی نہیں کر سکتا۔ آپ کسی سے کہیں گے، اپنی عام زندگی میں آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو قانع کرنے کی کوشش کریں کہ مجھے فجر کی نماز پڑھنی چاہیے، آپ دیکھیں گے آسان نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کہیں آپ کو یہ شناخت حاصل ہو جائے کہ اس پڑھنے کا میری زندگی میں کردار کیا ہے، اور کہیں کوئی پردہ حقیقت سے آپ کے سامنے کھل جائے، پھر کوئی آپ کو سلانا بھی چاہے تو آپ کو سلا نہیں پائے گا۔ بالکل اس طرح جیسے جو تھوڑی بہت مجھے اور آپ کو معلومات حاصل ہوئی، مثال کے طور پر امیر المومنین کے نام سے واقف ہو گئے، ہماری تھوڑی بہت معرفت امیر المومنین کے نام گرامی تک پہنچ گئی، چونکہ ان کے نام گرامی کو ہم نے پہچان لیا، ان کے مقام کو پہچانا تو بہت دور کی بات تھی ہمارے لیے، صرف ان کے نام کو پہچان پائے، اب پوری دنیا زور لگائے اور ہم سے علی کا نام لے کر دکھائے تھے. اتنے دشمن آ گئے. ہماری اور آپ کی نسل کوئی پہلی نسل تھوڑی جو امیر المومنین کا نام لے رہی ہے. یہ نسلیں 1400 سال سے کٹی ہیں امیر المومنین کے نام پر. اتنی نسلیں امیر المومنین کا نام لیتے رہے، اتنے دشمنوں نے کہا کہ امیر المومنین کا نام ان سے چھین لیا جائے، کوئی کامیابی ہوئی ان کو؟ کیوں میں اور آپ امیر المومنین کے نام سے دست بردار نہیں ہوئے؟ کیونکہ ہمیں ایک معرفت حاصل ہو گئی. معرفت کی بہت ادنا حد ہمیں حاصل ہو گئی کہ ہم اس نام سے دور نہیں جا سکتے. اب یہ نام بے ظاہر ہمیں کچھ نہ بھی دے تو ہماری جان اسی کے اوپر قربان ہونی ہے، چاہے ظاہر میں ہمیں کچھ نہ ملے. کس حکومت نے امیر المومنین کا نام لینے پر ہمارا دفاع کیا؟ کس دولت مند نے امیر المومنین کا نام لینے پر ہمیں دولت دی ہے؟ کس ظالم نے امیر المومنین کا نام لینے پر ہمیں چھوڑا ہے؟ کچھ نصیب نہیں ہوا ظاہری طور پر، اس کے باوجود ہم سب قانع مطمئن اور اپنے دلوں میں خوش ہیں کہ ہم علی کے چاہنے والے. یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ محض اس وجہ سے ہوا کہ ہمیں ایک انتہائی کم سطح پر امیر المومنین کی اتنی سی شناخت حاصل ہو گئی اور ہم مطمئن ہو گئے. اب ہم اس کے لیے سب کچھ اٹھانے کو تیار ہیں، اس سے دستبردار نہیں ہوں گے. معرفت آگے کیوں نہیں بڑھ رہی؟ معرفت کے بغیر عبودیت ناممکن ہے. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، آپ 2 رکعت نماز فجر نہیں پڑھ پائیں گے اگر معرفت حاصل نہ ہو، اور معرفت حاصل ہو جائے پھر ہر کام کرنا آسان ہے. آپ اور ہم جانتے ہیں جن لوگوں نے معرفت حاصل کی، نہ صرف یہ کہ دین پر چلنا ان کے لیے آسان نہیں تھا بلکہ کوئی ان سے دین چھین نہیں سکتا تھا، اگر چاہتا بھی تو نہیں چھین سکتا تھا. اب ہمیں یہاں پہ دیکھنا پڑے گا کہ اس معرفت کے حصول کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے، یہ معرفت حاصل کیسے ہو جاتی ہے. ہر انسان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے. پہلے معرفت کے بعد حاصل ہونے والے چند مراحل آپ کی خدمت میں عرض ہوں گے، اور اس کے بعد چند جملات اس معرفت کے حصول کی طرف. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. سب سے پہلے میں چاہتا ہوں جو میرے لیے بھی ہو اور آپ کے لیے بھی ہو، یہ کہ کم سے کم ہم پہچان سکیں ہم کہاں موجود ہیں معرفت کے میدان میں. معرفت کے درجات کتنے ہیں؟ آیا معرفت کا اتنا درجہ کافی ہے جو ظاہری طور پر ہمارے پاس ہے؟ امیر المومنین کا نام جانتے ہیں، ان کے نام پر اپنی زندگی سے کچھ دینے کو تیار ہیں، آیا معرفت کا یہ درجہ کافی ہے؟ مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ انسان جب بھی کسی کی عظمت کو پہچانتا ہے، پہلا مرحلہ جو اس کے لیے حاصل ہوتا ہے وہ تعریف اور تمجید ہے. تعریف کرتا ہے، اس کی تعریف سے خوش ہوتا ہے. مادیات میں بھی ایسا ہی ہے، معنویات کے اندر بھی ایسا ہی ہے. اگر کوئی امیر المومنین کی شخصیت کے سامنے پہنچتا ہے، ان کی عظمتوں کو دیکھتا ہے، پہلا رد عمل جو اس سے ظاہر ہوتا ہے وہ یہ کہ امیر المومنین کے شان میں کچھ جملے کہنا چاہتا ہے، کچھ تعریف کرنا چاہتا ہے. شاعر ہوتا ہے تو شعر کہتا ہے، نثر کہنے والا اور نثر کہتا ہے، اور کچھ نہ کہہ سکے تو ہم اور آپ کا جیسا ان کے نام پر درود بھیجتا ہے، یہ ہماری تعریف کا. یہ ہمارا تعریف کا انداز ہے. ان کا نام لیا جاتا ہے، احتراماً سر جھکا دیتے ہیں. ان کا نام لیا جاتا ہے، مثلاً درود بھیج دیتے ہیں. اپنے بچوں کے اندر ان کے نام کو پسند کرنے لگتے ہیں. یہ ایک عام انسان کا پہلا مرحلہ ہے معرفت حاصل کرنے کا. معرفت حاصل ہونے کے بعد تعریف کرنا، تمجید کرنا.
سبحان اللہ، سبحان.
دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ جیسے ہی معرفت بڑھتی ہے، دوسرے مرحلے میں اپنے آپ کو اس شخصیت کے سامنے تسلیم کر دیتا ہے، سرنڈر کر دیتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ شاید 2 وجوہات کی بنیاد پر. پہلے مرحلے میں اس وجہ سے ہوتا ہے کہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس اتنی طاقتیں ہیں، اتنی عظمتیں اس کے اندر ہیں، یہی میرا آئیڈیل ہے، اور اپنے آئیڈیل کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتا ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے کچھ مفادات کو دیکھتا ہے، کچھ خطرات کو دیکھتا ہے، دیکھتا ہے کہ میرے مفادات اسی عظیم الشان شخصیت سے حاصل ہو سکتے ہیں، اور جن خطرات سے میں ڈر رہا ہوں وہ خطرات یہی دور کر پائیں گے۔ پہلے مرحلے میں صرف تعریف و تمجید ہے، کوئی عمل نہیں ہے۔ اس تعریف و تمجید کی کچھ نشانیاں ہیں، مثلا بچوں کے نام پہ ان کا نام، ان کے نام پہ بچوں کا نام رکھ لینا، اپنے علاقوں اور محلوں کا نام ان کے نام پہ رکھ دینا۔ دوسرے مرحلے کے اندر تسلیم ہے۔ تسلیم ہے کیا مطلب؟ ان کے سامنے پناہ لے لینا۔ کیوں پناہ لیتا ہے؟ میں نے عرض کیا دو وجوہات کی بنیاد پر۔ آئیڈیلز کو اس کے اندر پورا ہوتا دیکھتا ہے، خود بخود تابع دار بننے کی کوشش کرتا ہے، یا اپنے مفادات، اپنے خطرات کو اس شخصیت کے ذریعے سے حاصل ہوتا دیکھتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے اور ہم نے امیر المومنین کی شخصیت کی عظمت کو دیکھا، اپنے بچوں کے نام ان کے نام پر رکھنا شروع کر دیے، ان کی تعریف و تمجید میں قصیدے کہے، محافل مقاصدہ ہوئیں، ان کے غم میں غم منایا، ان کی خوشی میں خوشی منا لی۔ یہ معرفت کا پہلا مرحلہ تھا۔ دوسرا مرحلہ تھا تسلیم ہو گئے ان کے سامنے، کہا یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں۔ کیوں ان کو بڑا مانا؟ یا آئیڈیل پورے ہونے کی وجہ سے؟ دیکھا جو عظمت، جو شجاعت، جو انسانی کمالات ہم جانتے تھے، ان سے بہتر کسی کے اندر نہیں ہو سکتے، ان سے بہتر کہیں نہیں ہو سکتے، ان کی جود و سخا سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتی، ان کے علم سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتا، ان کے تقوی اور پرہیزگاری سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتا۔ جتنا کچھ ہمارے ذہن میں آئیڈیل کے نام پر تھا، اس سے کہیں زیادہ ان کے اندر موجود تھا۔ تو سر جھکا لیا۔ اور ایک اور وجہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اپنے خطرات کو دیکھا کہ ان خطرات میں ان سے زیادہ کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ گویا یوں احساس ہو رہا ہے کہ ہم معرفت کے اس دوسرے مرحلے تک بھی پہنچ پائے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان عقل مند ہو، نادانی میں مبتلا نہ ہو، تو میرے خیال میں زندگی کے اہم ترین خطرات میں سے خطرے زندگی کے بعد شروع ہوتے ہیں۔ موت سے پہلے کے خطرات بہت چھوٹے خطرات ہیں۔ انسان کی زندگی کے اہم ترین خطرات دنیاوی زندگی ختم ہونے کے بعد شروع ہوتے ہیں، کیونکہ اس دنیا کے اندر کوئی خطرہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ اس 50-60 سال سے زیادہ زندگی کو متاثر نہیں کرتا۔ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا، کسی دشمن کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا، کسی مصیبت میں مبتلا ہو گیا، جو کچھ ہوگا 50-60 سال سے زیادہ نہیں ہوگا، اس سے زیادہ آگے بڑھے نہیں بڑھے گا۔ عقل مند آدمی اس خطرے کو بڑا خطرہ نہیں سمجھے گا، لیکن حتیٰ اگر ان خطرات کو بڑا خطرہ سمجھے، تو ہم نے دیکھا کہ ان خطرات میں اہل بیت سے بڑھ کر کوئی پناہ گاہ ہمارے پاس نہیں ہے، ان کے سامنے تسلیم ہو گئے۔ اگر کوئی دانا ہوا، عقل مند ہوا، تو وہ سمجھ جائے گا کہ 50-60 سال کے خطرے کوئی بڑا خطرہ نہیں ہے، کیونکہ اس زندگی نے بہرحال ختم ہو جانا ہے، اس زندگی میں کوئی بقا نہیں ہے۔ پہلا خطرہ جو وہ احساس کرتا ہے وہ موت کا خطرہ ہے، اس کے بعد آنے والے خطرات کو اصلی خطرات سمجھتا ہے، چونکہ دنیاوی زندگی کے اندر بہت سارے خطرات ایسے ہیں جو کبھی صحیح اور کبھی غلط دونوں طریقوں سے حل کیے جا سکتے ہیں۔ کبھی کوئی انسان اپنے اوپر آنے والے خطرے کو دولت سے بھی دور کر سکتا ہے، کبھی کوئی انسان اپنے اوپر آنے والے خطرات کو غلط طاقت کے ذریعے بھی دور کر سکتا ہے، لیکن بہت اچھی طرح جانتا ہے اگر کوئی عقل مند ہو کہ زندگی دنیاوی کے بعد جو کوئی بھی خطرہ ہے وہ کسی دولت اور طاقت سے دور ہونے والا نہیں ہے، اس کے لیے کوئی غیر معمولی قدرت چاہیے۔ سکرات الموت، موت نکلنے کا لمحہ، یہ کسی دولت کے بس کی نہیں ہے کہ اس کی سختی کو کم کر سکے، کسی طاقت کے بس میں نہیں ہے کہ سکرات الموت کو کم کر سکے۔ قبر میں اترے اور شب اول قبر آئے، تاریکی ہے یا نورانیت ہے؟ قبر کے اندر عذاب ہے یا سکون ہے؟ قبر کے اندر نیک اعمال ملیں گے یا برے اعمال دیکھنے پڑیں گے؟ یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ عقل مند آدمی دنیاوی خطرات میں اہل بیت کو کم پکارے گا، عقل مند آدمی اخروی خطرات میں سب سے زیادہ اہل بیت کو پکارے گا، وہاں سب سے زیادہ دیکھے گا۔ موت کے لمحے میں امیر المومنین ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے، ساری توجہ اس کی اس بات پر ہوگی۔ شب اول قبر امیر المومنین تشریف لائیں گے یا نہیں لائیں گے، جب میرے اعمال مجھے گھیرے میں لے لیں گے اس وقت کس کی نصرت سے میں جان بچا پاؤں گا؟ عقل مند آدمی اس خطرے کو دیکھے گا. اسی طرح مفادات کا معاملہ ہے. اس دنیا میں میرے بہت سارے مفادات ہیں. دنیاوی مفادات میں کبھی دولت ہو سکتی ہے, کبھی کوئی طاقت ہو سکتی ہے, کبھی کوئی دشمن کا مقابلہ ہو سکتا ہے. ممکن ہے میں چاہتا ہوں ان مفادات میں امیر المومنین میرا ساتھ دیں, یہ کم عقلی ہوگی, یہ بہت زیادہ دانائی نہیں ہوگی. اصل دانائی کہاں سے شروع ہوگی؟ اس دنیاوی زندگی کے بعد امیر المومنین سے مدد حاصل کرنا. جیسے ہی کوئی انسان امیر المومنین کی ذات کو دیکھتا ہے فوراً سمجھ جاتا ہے یہی وہ پناہ گاہ ہے جو اس دنیا اور اس دنیا میں مجھے مدد دے سکتی ہے. علی اور اولاد علی کے سوا کچھ نہیں یہاں پر. اگر آج دنیا کے اندر حاکم کوئی اور نظر آ رہا ہے اور پس پشت حاکم کوئی اور ہے, اس دنیا کے اندر ظاہر اور باطن میں صرف ایک ہی حاکم ہے, وہاں کوئی اور ظاہری حاکم نہیں ہو سکتا. یہ دنیا دھوکے کی دنیا ہے. اس دھوکے کی دنیا میں ممکن ہے دو شفا دینے والے نظر آئیں, اس دھوکے کی دنیا میں ممکن ہے دو مدد کرنے والے نظر آئیں. اخروی زندگی ایسی نہیں ہے. اخروی زندگی میں ظاہر اور باطن صرف علی اور اولاد علی کے ساتھ اور کچھ نہیں ہے وہاں پر. تو جو کوئی امیر المومنین کی ذات کو دیکھتا ہے فوراً ان کے سامنے تسلیم ہو جاتا ہے, کہتا ہے پناہ یہی پناہ ہے, یہاں سے پناہ حاصل کرتا ہے. یہ معرفت کا دوسرا درجہ ہے. معرفت کا تیسرا درجہ کیا ہو سکتا ہے یہ بھی عرض کرتا چلوں. قدیم الایام سے اہل بیت کے چاہنے والے معرفت کے ان مراتب میں مختلف درجات میں بیٹھے ہوئے تھے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سب ایک درجے پر آئے, آج بھی ایسا نہیں ہوگا, لیکن ہماری جد و جہد کیا ہونی چاہیے, ہمارا ہم و غم کیا ہونا چاہیے, ہم کہاں پر رکنا چاہتے ہیں. اگر جان بوجھ کر پہلے مرحلے پر رکے ہوئے ہیں کیا ناانصافی نہیں ہوگی؟ ہم جانتے ہیں کمال پہلے مرحلے میں نہیں ہے. ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف پہلے مرحلے میں چند شعر کہنے کے لیے خلق نہیں کیا ہے. ہم جانتے ہیں خدا تعالیٰ نے ہمیں اگر امیر المومنین کی مودت اور ان کی محبت سے نوازا ہے صرف اس خاطر نہیں ہے کہ ہم چند محفل مقاصد منعقد کریں جو بہت اچھے ہیں لیکن کافی نہیں ہیں. ہم جانتے ہیں ہمیں آگے بڑھنے کے لیے خلق کیا گیا ہے, ان کے سامنے تسلیم کرنا. جیسے ہی کوئی انسان ان کے سامنے تسلیم کرتا ہے ایک تیسرا مرحلہ حاصل ہوتا ہے جو شاید ہم جیسوں کی دانست میں اونچا مرحلہ ہے اور کچھ اور لوگوں کی دانست میں صرف ابتدائے کلام. ہم لوگوں کی دانست میں یہ بہت اونچا مرحلہ ہے. وہ اونچا مرحلہ کیا ہے؟ امیر المومنین کے سامنے اپنی پسند اور ناپسند کو ختم کر دینا, صرف امیر المومنین کی پسند اور ناپسند پہ چلنا. ہماری دانست میں یہ معرفت کا بہت اونچا مرحلہ ہے. کچھ اور لوگوں کے نزدیک یہ معرفت کی پہلی سیڑھی ہے, یہ پہلا قدم ہے. اس سے کم پر ان کی دانست میں ظالم ہے. ہماری دانست میں یہ بہت کچھ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنی پسند اور ناپسند کو مٹا دو. پسند اور ناپسند صرف امیر المومنین کی پسند اور ناپسند ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کسی اچھائی کو, اپنی اچھائی کو امیر المومنین سے بڑھ کر تشخیص نہیں دے سکتا. میں اپنی کسی مشکل کو امیر المومنین سے بڑھ کر نہیں سمجھ سکتا. میں اپنے لیے ہرگز اتنا ہمدرد نہیں ہوں جتنا علی میرے لیے ہمدرد. خود بخود میں ان کے سامنے تسلیم ہو جاتا ہوں. کیوں؟ میں اپنے لیے اچھائی بھی کروں تو اپنی جہالت کی وجہ سے برائی کر بیٹھوں گا, اور اگر میں نے علی کے کہے پر عمل کیا تو ہر صورت میں بس اچھائی ہوگی. یہ تیسرا مرحلہ ہے. ہم لوگوں کے ساتھ جو اس وقت مشکل پیش آ رہی ہے وہ یہ کہ ہم پہلے مرحلے کو سمجھ پا رہے ہیں, دوسرے مرحلے کی آرزو کر رہے ہیں اور تیسرے مرحلے کے بارے میں سوچ بھی نہیں رہے. ہماری مشکل یہاں پر ہے. پہلے مرحلے کو سمجھتے ہیں, امیر المومنین کی تعریف کرتے ہیں, امیر المومنین کی تمجید کرتے ہیں, ان کی عظمت کے سامنے سر جھکاتے ہیں, ان کی خوشی میں خوش ہیں, ان کے غم میں غم ہے. تہوار کا دن آتا ہے خوشی مناتے ہیں, غم کا دن آتا ہے غم مناتے ہیں. یہ پہلا مرحلہ ہے. دوسرے کی ہم آرزو کرتے ہیں. آرزو ہماری یہ ہے کہ شب اول قبر امیر المومنین کی زیارت نصیب ہو. آرزو ہماری یہ ہے کہ میدان محشر میں سائے سیدہ نصیب ہو. آرزو ہماری یہ ہے کہ نسلن بعد نسل ہماری تمام نسلیں اہل بیت اطہار علیہ السلام پر قربان ہو جائیں. یہ ہماری آرزو ہے. لیکن ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ اس آرزو کو حاصل کرنے کا راستہ تیسرے مرحلے کے اندر ہے. خدا نمتال اگر یہ فرماتا ہے ان شکرتم لازیدنکم ولا ان کفرتم ان عذابی لشدید, اگر شکر بجا لاؤ گے نعمتوں کو بڑھاؤں گا, کفران نعمت کیا تو میرا عذاب شدید ہے. اس قانون کو ہم یہاں کیوں نہیں دیکھتے؟ نعمت ولایت کا شکر صرف شعر پڑھنا ہے جس کی کوئی مذمت نہیں ہے, بلکہ اس کی اچھائی ہے, بہت اچھا کام ہے, لیکن کیا یہ کافی ہے؟ نعمت ولایت کے لیے شکر بجا لانا بس اتنے پر ہے کہ ان کی خوشی میں خوش اور ان کے غم میں غم, یا نعمت ولایت کا حق اس سے کہیں زیادہ ہے جو ہم چند دنوں کے اندر دینا چاہیں؟ اگر ایک طرف سے ہم سے کہا جاتا ہے کہ بنی الاسلام علی الخمس اہمہا الولایہ, اسلام پانچ ستونوں پر قائم ہے, سب سے اہم ولایت ہے, تو ہم یہ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ اگر نماز کے لیے پوری زندگی عمل کرنا پڑتا ہے, روزے کے لیے پورے سال میں ایک پورا مہینہ دینا پڑتا ہے, حج کے اندر پیسہ اور وقت دونوں دینا پڑتا ہے, اور سب سے اہم ولایت ہے, اس کا مطلب ہے ولایت کے لیے سب کچھ دینا پڑے گا. یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جانی چاہیے تھی. اور ولایت کے لیے سب کچھ دینے کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ تیسرا مرحلہ, اپنی پسند ناپسند کو ولی خدا کی پسند اور ناپسند کے سامنے ختم کر دینا. جو اس مرحلے کے اندر بڑھے گا وہ کمال حاصل کرنے کی طرف جائے گا. آپ اور مجھے اتنے صدیوں کی جد و جہد کے بعد اس مطلب کو سمجھ لینا چاہیے تھا. اگر ہم اس مطلب کو سمجھ لیتے تب ہمیں پتا چلتا امیر المومنین کی خدمت کیسے کی جاتی ہے. ہم خود بخود خدمت کے میدان میں داخل ہو جاتے ہیں. اب مجموعی طور پر آپ دیکھیے اور اپنے آپ سے سوال فرمائیے, میں نے اور آپ نے اپنی زندگی میں امیر المومنین کی خدمت بجا لانے کے لیے کیا انجام دیا ہے؟ اس کو حساب کیجیے. ایک دفعہ ہم کہتے ہیں میں نے مجلس میں شرکت کی, یہ خدمت کرنا نہیں تھا, یہ ہمارا ان کے حضور پہنچ کر اپنی عقیدت کا اظہار کرنا تھا, عمل نہیں ہے. یہ نہ کریں ہم علی سے بہت دور ہو جائیں گے. یہاں پہ آنے کا مطلب یہ ہے ہم کہہ رہے ہیں ہم آپ کی خوشی میں خوش ہیں, آپ کے غم میں مغموم ہیں, آگے اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ آیا یہیں پہ معاملہ ختم ہے؟ امیر المومنین کی ولایت بس مجلس کے حد میں ہے؟ آیا گزشتہ قوموں میں جو امیر المومنین کے چاہنے والے گزرے ان کے نزدیک امیر المومنین کی ولایت بس مجالس میں شرکت کرنا تھا؟ اب ہر کسی سے کوئی یہ نہ کہے کہ ہم کہہ رہے ہیں یہ کچھ نہیں ہے, نہیں, ہم کہہ رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے, اس سے بڑھ کر چاہیے. منفی جملات کو پکڑنے والے بہت ساری چیزیں پکڑ سکتے ہیں. کل کوئی مجھ کے ہم سے کہے کہ آپ نے کہا شعر کہنا کوئی بڑی بات نہیں ہے, ہم نے یہ نہیں کہا, ہم نے کہا اس سے بڑھ کر ضروری ہے. ممکن ہے کل ہم سے کوئی یہ کہے آپ نے کہا مجلس میں شرکت کرنا کوئی اہم نہیں ہے, نہیں, بہت اہم ہے, نہ کرے تو پھر جرگے سے خارج ہے, اس سے بڑھ کر ضروری ہے, اس سے بڑھ کر ضروری ہے. کیوں تین دن؟ آیا ہم نے یہ سمجھا ہے حق ولایت امیر المومنین تین دن کے لیے ہے؟ آیا ہم نے یہ سمجھا ہے حق ولایت اہل بیت دو مہینے کے لیے ہے؟ آیا جو امیر المومنین کے اصحاب مشہور تھے وہ بھی دو مہینے اور تین دن کے اوپر ولی خدا کا ساتھ دیتے تھے؟ آپ اور میں اتنے افراد کو جانتے ہیں, ان سے سبق کیوں نہیں لیتے؟ آیا حضرت ابو ذر غفاری کی زندگی ہمارے لیے سبق نہیں ہے؟ اتنا ہم نے تذکرہ کیا اشعار میں کلمات میں، اپنی گفتگو میں میسم تمار کا، کہ ہم میسم تمار سے کچھ سیکھنا نہیں چاہیں گے؟ آیا ان لوگوں کا ولی خدا کا ساتھ دینا چند شبوں میں تھا بس؟ یا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی صبح شام ساری عمر زندگی موت سب کچھ ولی خدا کے اوپر قربان کی تھی؟ کیا ان میں سے کوئی ایسا ہے جو کوئی چھوٹا سا بھی ایسا کام کرے گا جو علی کو ناپسند ہوگا؟ پھر ہم کیوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ولایت علی کی ادائیگی چند چھوٹے چھوٹے اعمال کے انجام دینے سے؟ ہمیں اب تک بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے تھا کہ حق امیر المومنین کی ادائیگی ان تمام چیزوں کو قربان کرنے میں بعض اوقات ہوگی جو ہمیں بہت عزیز ہوں گے. ذرا سا مقایسہ فرمائیے، جنگ صفین میں کچھ لوگ ہیں جو امیر المومنین کا ساتھ دینے آئے، کس قیمت پہ؟ اپنے مال کی قیمت پہ، اپنی جان کی قیمت پہ، اور اپنی اولاد کی قیمت پہ. اپنے آپ سے کبھی سوال نہیں کریں گے ہم لوگ کہ ان لوگوں نے تو امیر المومنین کا جنگ صفین میں ساتھ دیا جان مال اور اولاد دے کر، اور ہم نے کس طرح ساتھ دیا، کیا دے کر؟ تو آپ دیکھیں گے ہم بہت پیچھے ہیں. اس کا مطلب ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہم تو میدان میں بھی داخل نہیں ہوئے، چونکہ ہم نے تو کوئی جان نہیں دی، ہم نے کوئی مال نہیں لٹایا ہے. اور اگر مال دیا بھی امیر المومنین کے نام پر تو وہ اتنا اقل قلیل ہے کہ ہمارے کل مال کے مقابلے میں بہت کم بن رہا ہے، جبکہ ان لوگوں نے سب کچھ قربان کیا اپنا، اور اس کے بعد شرمندہ تھے امیر المومنین سے کہ آپ کا حق ادا نہیں ہو سکا. لہٰذا جنگ صفین میں ایک شرکت کرنے والا جس کے بیٹے امیر المومنین کی راہ میں مارے گئے، ایک موقع پر امیر شام اس کو پکڑ لیتا ہے. امیر شام پکڑتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تیرے بیٹے کہاں ہیں؟ جانتا تھا کہ بیٹے مارے گئے ہیں، میدان صفین میں امیر المومنین پر قربان ہوئے تھے. کہنے لگا تیرے بیٹے کہاں ہیں؟ فخر سے کہتا ہے امیر المومنین پر قربان ہوئے. امیر شام کے سامنے کھڑے ہو کر یہ جملہ کہنا پہاڑوں جیسی بہادری چاہیے. کہتا ہے امیر المومنین پر قربان ہوئے. وہ ظالم صفت انسان ایک جملہ کہتا ہے، کہتا ہے کیا تجھے اس بات کا احساس نہیں ہے کہ علی کے بیٹے زندہ ہیں اور تیرے بیٹے مارے گئے؟ اس کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے لیے کہتا ہے کیا تو یہ نہیں سوچتا کہ علی کے بیٹے زندہ ہیں، حسنین زندہ ہیں اور تیرے بیٹے مارے گئے؟ کہنے لگا تو نے بہت بڑا ظلم کیا، میں تو علی سے شرمندہ ہوں کہ علی شہید ہو گئے اور میں کیوں زندہ ہوں، میں کیوں زندہ ہوں. یہ ہیں حب علی میں ڈوبے ہوئے لوگ. اپنے لڑکے قربان کر چکا ہے، اپنی جان قربان کر چکا ہے ایک معنی میں. امیر المومنین کے ظالم دشمن کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور ابھی بھی شرمندگی کا اظہار کر رہا ہے کہ میرے مولا شہید ہو گئے اور میں اب تک زندہ ہوں، میں کیوں زندہ ہوں. یہ ایک نمونہ ہمارے سامنے. ہمیں اور آپ کو بہت کچھ پوچھنا پڑے گا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے در پر پہنچنے کے لیے کہ ہمیں کوئی خدمت نہیں کرنی چاہیے تھی، اور اگر کرنی چاہیے تھی اس خدمت کا انداز کیا ہونا چاہیے تھا؟ آئے جو کچھ ہم کر رہے ہیں اور بدقسمتی سے سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت کچھ کر رہے ہیں، آیا واقعا یہ وہی کچھ ہے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا؟ کیا ہمیں اپنی زندگیوں میں امیر المومنین کس جیسا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اگر آج ملک میں اور دنیا میں ایک فضا چلتی ہے کسی لباس کی، تو ہم وہی لباس پہن لیتے ہیں جس کی فضا ہو. اگر فضا چلتی ہے کسی مادہ پرستی کی، تو ہم اسی مادہ پرستی میں سوار ہو جاتے ہیں جس کی فضا ہو رہی ہو. اگر حال حلیے کے حساب سے کوئی ہوا چل نکلے، تو ہم اسی میں شرکت کر لیتے ہیں جس کی ہوا چل رہی ہو، اور اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں ہم علی کے چاہنے والے ہیں. آیا ان تمام جگہوں میں ہمیں علی اور اولاد علی کا جیسا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اور اس کے بعد جب ہمارے سامنے یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہم نے ان کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے کیوں ہی اپنائے، تو ہم آسانی سے یہ کہہ کے گزر جاتے ہیں چونکہ دنیا میں رائج یہ تھا. یہ کافی ہے ہمارے لیے؟ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ کافی ہوگا. ہم سے پہلے جو امیر المومنین کے عقیدت مند گزرے ہیں انہوں نے اپنی جانیں دی ہیں, انہوں نے خون بہایا ہے, انہوں نے اپنی اولادوں کو قربان کیا, انہوں نے اپنی عزتوں سے گزرنا قبول کر لیا اور امیر المومنین کے راستے سے ایک ذرہ برابر نہیں ہٹے, تب کہیں جا کر انہوں نے مقامات کو حاصل کیا. ہمیں خدمت کو سمجھ لینا چاہیے تھا. اگر آپ اور میں اس پاکستان کے اندر موجود ہیں اور امیر المومنین کی سیرت کے دسویں حصے پر بھی عمل کر لیتے تو میں آپ کو پورے یقین سے کہہ رہا ہوں پورے پاکستان میں سوائے اہل بیت کی فکر کی کوئی دوسری فکر نہ ہوتی. اگر یہاں پر ہم تعداد میں کم ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم عمل میں اہل بیت سے بہت پیچھے ہیں. اگر ہم اس پیمانے کے اوپر عمل کر رہے ہوتے تو یہاں پہ کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے تھی. پاکستان اس اعتبار سے بہت مناسب زمین ہے. آپ ذرا تشریف لے جائیے سندھ کی سرزمین پر, شاید پوری دنیا میں نعرہ حیدری اتنا نہیں لگتا ہوگا جتنا ایک اکیلے سندھ کی سرزمین کے اوپر لگتا ہے. چاہے کوئی کسی بھی فکر و عقیدے کا ہے, علی کے نام سے ہٹنے والا نہیں ہے. کئی زمینہ نہیں تھا جس کے اوپر ہمیں محنت کر لینی چاہیے تھی. آپ بلوچستان تشریف لے جائیے, آپ بلوچستان جائیں گے آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس زمانے کی نسل سادات کو اہل بیت کہا جاتا ہے. وہاں پر بلوچستان میں اس زمانے کی نسل سادات کو آج جو سید ہے اسے بھی اہل بیت کہتے ہیں وہ لوگ. کہ یہ گراؤنڈ نہیں تھا جس کے اوپر ہمیں اہل بیت کی فکر پھیلا دینی چاہیے تھی, پھر ہم کیوں نہ کر سکیں. میں نہیں سمجھتا پورے دنیا اسلام کے اندر کسی فرقے کے پاس اتنا مناسب ماحول تھا جتنا ہمارے پاس تھا, پھر ہم کیوں نہیں کر سکیں, پھر امیر المومنین کا نام کیوں نہ پھیلا سکیں ہم لوگ, پھر ان کی اولاد طاہرہ کے ماننے والے اتنے کم کیوں رہ گئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم پیچھے رہ گئے, اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم ان کی فکر کے ساتھ مخلص نہیں رہے, ہم اپنی دنیاوی زندگیوں کے اندر غرق ہو گئے, ہم نے اپنی پسند ناپسند میں امیر المومنین کی پسند و ناپسند کو نہیں دیکھا. جب ہم نے ان کی پسند ناپسند کو نہیں دیکھا تو دشمن سے توقع کر رہے تھے کہ وہ پسند ناپسند کو دیکھتے. اور اگر آپ اس میزان کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ آج کی جیسی رات میں کوئی فیصلہ کیوں نہیں کر لیتے. اپنی چند ایسی چیزوں کو جس کو آپ جانتے ہیں امیر المومنین پسند نہیں کرتے ختم کیوں نہیں کر دیتے, کس بات کا انتظار کر رہے ہیں. ان کے فرزند پردہ غیبت میں ظہور کے منتظر اور ہم ان کے ظہور سے اتنے لاپرواہ. وہ تو اپنے خطوط کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے ماننے والوں کی نصرت کے لیے بیتاب ہوں, اور ہم نے کبھی یہ بھی نہیں سوچا کہ ہمارے اندر بھی کوئی بیتابی ہونی چاہیے تھی. اور اگر ہم بیتاب ہوتے تو کیا اتنی چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ امیر المومنین سے دوری اختیار کر لیتے؟ کیا کیا چھوٹی چھوٹی باتیں ہماری زندگی کے اندر, کبھی فحشا کا معاملہ ہے, کبھی میوزک کا معاملہ ہے, کبھی مال کا معاملہ ہے, کبھی مصنوعی طاقت کا معاملہ ہے, کیا ہمیں نہیں معلوم ان تمام چیزوں میں علی کی سیرت کیا کہہ رہی ہے؟ تو اتنی چھوٹی چھوٹی سی چیزوں پر امیر المومنین سے دور بھاگنے کی کیا ضرورت ہے ہمیں؟ کہ یہ قربان نہیں کی جا سکتی تھی؟ ہم جو چاہتے ہیں کہ امیر المومنین شب قبر تک ہمارا ساتھ دیں, میدان حشر تک ہمارا ساتھ دیں, جنت کے باغوں میں ان کی ہمراہی ہمیں نصیب ہو, اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں قربان نہیں کر سکتے تھے ہم؟ اگر ہم اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں قربان نہیں کر پا رہے پھر امیر المومنین سے کیا چاہ رہے ہیں؟ پھر ان کی اولاد سے کیا چاہتے ہیں؟ پھر اور ذرا تھوڑا سا اپنے ذہن کے اوپر بوجھ دیجیے اور یہ سوچیے کہ آپ جو یہاں پر بیٹھے ہیں آج, آپ امیر المومنین کے غم کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں, کیا ان کے فرزند محترم پردہ غیب میں اپنے جد امجد کا غم نہیں منا رہے ہوں گے؟ ہم اور آپ امام زمانہ کی حیات طیبہ کو فعال نہیں سمجھ رہے, وقت کے امام فعال زندگی گزارتے ہیں. فعال زندگی گزارنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ کہ اگر میں اور آپ آج یہاں پر ماہ رمضان میں شب شہادت اور شب ضربت امیر المومنین منا رہے ہیں، یقیناً وقت کا امام بھی شب ضربت امیر المومنین منا رہے ہیں. اگر میں اور آپ ان کے جد امجد کی شان میں آنسو بہا رہے ہوں، یقیناً وہ اپنے جد امجد کی شان میں آنسو بہا رہے ہوں گے. اور اگر میرے اور آپ کے دل میں تڑپ ہے کہ کبھی خدا موقع دے اور علی اور اولاد علی پر ظلم کرنے والوں سے بدلہ لیں، تو کیا ان کے دل میں تڑپ نہیں ہوگی؟ کتنے روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں، کتنے الفاظ ہمارے پاس موجود ہیں کہ موقع پر جب پانچویں امام کی خدمت میں بی بی کی شہادت کا تذکرہ ہوا تو راوی کہتا ہے میرے مولا کا چہرہ خیز و غضب سے سرخ پڑ گیا، اور اس کے بعد جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا ہماری اولاد میں مہدی آئیں گے، ہماری جد ماجدہ کا انتقام لیں گے. ہر امام نے اشارہ کیا ہے کہ ایک آخری امام آئے گا اور ان تمام مظالم کا انتقام لے گا جو ہمارے اجداد طاہرہ کے اوپر انجام ہوا ہے. اگر آج مجھے اور آپ کو کوئی موقع دے کہ اس لعین سے بدلہ لیں جس نے سیدہ طاہرہ پہ دروازہ گرایا، تو ہمارا دل نہیں چاہے گا؟ آج ہم سے کوئی کہے ایک لشکر ترتیب پایا ہے، اس طرف علی اور اولاد علی ہیں، اس طرف ابو سفیان اور اس کی آل اولادیں، بڑھو اور اس پر حملہ کرو، تو کیا ہمارا دل نہیں چاہے گا؟ وقت امام کے لیے کیا سوچا ہے؟ کیا وقت امام پردہ غیبت میں تڑپتا نہیں ہوگا؟ کیا اس کی نصرت نہیں کرنا چاہتے میں اور آپ؟ میں اپنے دل میں سوچتا ہوں مجھے نہیں معلوم میرا امام اس وقت کیا کر رہے ہوں گے، آیا عبادت انجام دے رہے ہوں گے، آیا تلاوت قرآن کریم کر رہے ہوں گے، آیا چاہنے والوں کی دستگیری کر رہے ہوں گے. لیکن اتنا مجھے معلوم ہے کہ ایک ملنے والا منا کے میدان میں جب اپنے مولا کو دیکھتا ہے اور مولا جانے لگتے ہیں تو کہتا ہے مولا اب آپ کب تشریف لائیں گے؟ فرماتے ہیں اس وقت جب تم لوگ ابو الفضل عباس کے مصاحب پڑھو گے، اس وقت آؤں گا. مجھے نہیں معلوم میری آواز کے اندر اتنی طاقت ہوگی کہ وقت کے امام تک پہنچا سکوں، لیکن اتنا مجھے معلوم ہے کہ جب میں امیر المومنین کے مصاحب پڑھوں گا تب یقیناً ان کی نظر لطف اس مجمع کے اوپر حاصل ہو جائے گی. اتنا مجھے احساس ہے کہ مولا ایک نظر لطف ضرور کریں گے جب ہم اس وقت کو یاد کریں گے کہ امیر المومنین مسجد کوفہ میں ایک شمشیر اٹھی ہے اور فرق کے اوپر آ کر لگی ہے اور مولا کی وہ تاریخی ندا آئی ہے فزتو برب الکعبہ، کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اپنے جملات میں ارشاد فرماتے تھے میری مثال اس پیاسے کی طرح ہے جو پانی کے پیچھے دوڑ رہا ہے، میں زندگی بھر شہادت کو طلب کر رہا تھا اور وہ وقت جب لمحہ آیا تو پہلا جملہ جو ارشاد فرمایا وہ فرمایا کعبہ کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا، وہ ہدف حاصل ہو گیا. اور اس کے بعد مولا کی ندا آئی، تمام اصحاب اس طرف لپکے، ایک موقع پر دشمن امیر المومنین کو لایا گیا. ہم اور آپ علی کی شجاعت پر قربان، ہم اور آپ علی کی سخاوت پر قربان، ہم اور آپ علی کی کرامت پر قربان، ہم اور آپ ان کی عفو بخشش پر قربان. ایک موقع پر جب ان کے دشمن کو لایا گیا تو حسن حسین سے کہا بیٹا اس کو سنبھال کے کہیں اور لے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کو ختم کر دیں، دیکھو جب تک میں نہ مارا جاؤں اس کو ہاتھ بھی نہ لگانا. میں کہوں گا مولا آپ یتیموں کی نگہبانی کرنے والے تھے، آپ بیواؤں کا خیال کرنے والے تھے، لیکن اپنے قاتل کے ساتھ اتنی رحم دلی. مولا یہ آپ ہی کی عظمت کے اوپر سجا کہ آپ نے یہ کر کے دکھا دیا. اور اس کے بعد بس وہ لمحہ آیا، راوی نے ایک روایت بہت عجیب لکھی ہے، مولا نافلہ نماز پڑھ رہے تھے، واجبہ نماز کے لیے امام حسن مصطفیٰ سے کہا بیٹا تم امامت کرواؤ. راوی کہتا ہے امیر المومنین امام حسن مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھنے لگے اور کہتا تھا شدت زخم سے کبھی سیدھے ہاتھ پر گرتے تھے، کبھی الٹے ہاتھ پر گرتے تھے.
وہ شہ سوار، وہ بدر و حنین کا ماہر، آج پروردگار عالم کے حضور ایک عاشقانہ نماز کا انداز امیر المومنین نے نماز ادا کی، اور اس کے بعد اصحاب گھر پہ لے کر چلے. امام اب تک اصحاب گریہ فرما رہے ہیں، کوئی سر پہ ماتم کر رہا ہے. ایک موقع امیر المومنین پر آیا، اپنے فرزند سے کہا بیٹا حسن، اصحاب سے کہو اب ہم سے دور ہو جائیں، اب ہمارے ساتھ مت آئیں. اصحاب سے کہا گیا اب دور ہو جاؤ، اب ساتھ نہ آؤ. کہا مولا ہمارا دل اجازت نہیں دیتا. کہا ان سے کہو دور ہو جاؤ، زینب ام کلثوم گریا کر رہی ہے، ان کے گریا کی آواز لینا ہے. اے میرے مولا، ہم نے سنا اور صبر کیا، لیکن آپ نے بازار و شام کے اندر کیسے دیکھا اور صبر کیا؟ پھر کچھ قدم اور آگے بڑھے، حسن و حسین نے کندھوں سے تھاما ہوا تھا. ایک موقع پر کوئی روایتیں اس طرح کہتی ہیں، یوں پڑھا جاتا ہے، حسن و حسین سے کہا بیٹا اب مجھے راست قامت کھڑا کر دو، اب مجھے کندھوں پہ سہارا مت دو. کہا کیوں بابا؟ فرمایا زینب دیکھ رہی ہے، میں نہیں چاہتا وہ دیکھے اس کا باپ کسی کے کندھوں پہ سوار ہے. میں کہوں گا بولا بس ایک سٹ ہجرا، ایک تلے زینبیا ہوگی اور حسین کے سینے پر شبر سوار. اے مولا ہمارے لیے کہنا سخت ہے، آپ نے کیسے صبر کیا؟
پھر وہ لمحہ آیا، مولا گھر پہ لائے گئے، ایک طبیب کو بلایا گیا. اب احسن المقال کے اندر شیخ عباس کو میں روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں طبیب کو لایا گیا، طبیب سے کہا کہ زخم کا جائزہ لے لے. وہ طبیب آتا ہے، ایک موقع کے اوپر امیر المومنین کے فرق شکافتہ کو دیکھتا ہے، کہتا ہے اس گھاؤ بہت گہرا ہے، یہ زخم بہت گہرا ہے، اپنی ترکیب کے ذریعے سے کچھ رگوں کو اس زخم کے اندر ڈال کر ان رگوں کو واپس کھینچتا ہے. اب جو رگوں کو واپس کھینچتا ہے تو مغز کی سفیدی کو احساس کرتا ہے. اب ماما پھینک دیتا ہے، امیر المومنین سے کہتا ہے مولا میرا علم کہہ رہا ہے اب آپ وصیت کرنا شروع کر دیں. اب آپ وصیت شروع کرتے ہیں، مولا اسرار سے واقف ہیں، یہ ہم لوگوں کو دکھانے کی قادر ہے. اب وصیتیں شروع کر دیں. ایک موقع آیا، تمام اصحاب باہر بیٹھے تھے، گریا کی آوازیں مسلسل کمرے کے اندر آ رہی تھیں. امیر المومنین بستر پر تشریف فرما تھے. امام حسن نے مجتبیٰ سے کہا بیٹا باہر جو اصحاب کھڑے ہیں ان سے کہو کہ تمہارے مولا استراحت کرنا چاہتے ہیں، اب ان سے کہو کہ جو گھر کے باہر ہیں وہ دور چلے جائیں. امام تشریف لائے، اصحاب سے کہا کہ اے اصحاب میرے والد گرامی کہہ رہے ہیں کہ اب آپ لوگ دور تشریف لے جائیے، اب آپ لوگ دور چلے جائیے، آپ کے رونے کی آواز اندر آ رہی ہے. تمام اصحاب چلے گئے، ابن سوہان نہ جا سکے، وہ دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے. امام حسن مجتبیٰ ایک بار پھر باہر تشریف لائے، دیکھا ابن سوہان بیٹھے ہوئے ہیں. ابن سوہان سے کہا اے ہمارے والد کے صحابی، کیا آپ سے نہیں کہا گیا کہ آپ کہیں اور تشریف لے جائیے؟ ابن سوہان نے تڑپ کر کہا کہ اے فرزند امام، آپ کو پتا ہے میرے پاؤں میں چلنے کی طاقت نہیں ہے، میں جب تک اپنے مولا کو نہیں دیکھوں گا میں یہاں سے نہیں جا سکوں گا. امام حسن مجتبیٰ امیر المومنین کے پاس تشریف لاتے ہیں، فرماتے ابن سوہان کہہ رہے ہیں کہ اب وہ نہیں جا سکیں گے، مولا اجازت مرحمت فرماتے ہیں. ابن سوہان کمرے میں تشریف لاتے ہیں، مولا کے سر کے اوپر ایک پیلے رنگ کی پٹی بندھی ہوئی تھی. ابن سوہان کی روایت کہتی ہے، کہتے ہیں میں نے مولا کا چہرہ دیکھا، اس پٹی کو دیکھا، میں نہیں سمجھا علی کا کتنا خون بہ گیا، کتنا خون بہ گیا. اس موقع پر علی کی بس ایک ندا ہے، زینب ام کلثوم سے کہو صبر کرے، صبر کرے، ان کو کربلا میں بڑے مصائب سے گزر رہا ہے.
وَاسْتَيْعَدَ الْمُنَبِينَ ظَلَمُوا يَا مَنْ قَلْبِهِ يَنْقَلِبُوا
اے پاک پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تو نے امیر المومنین کے نام ان کی محبت سے نوازا ہے, دنیا اور آخرت میں علی کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار موت کے لمحات سکرات الموت اور روز محشر قبر کے لمحات میں ان تمام مواقع کے اوپر مولا علی علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما. اے پاک پروردگار میدان محشر میں سائے سیدہ نصیب فرما. اے پاک پروردگار جو بیمار ہیں بالاخص بیمار مورد نظر بحق امیر المومنین بحق سر شکافتہ کے صدقے میں تمام بیماروں کو شفا عاجل و کامل نصیب فرما. اے پاک پروردگار ماہ مبارک رمضان کے لمحات نزدیک ہیں پاک پروردگار, آخری 10 شب نزدیک ہو گئی ہے پاک پروردگار. خدایا تو نے اگر ہمارے اعمال کو ہمارے گناہوں کو اب تک نہ بخشا ہو تو جو واسطہ امیر المومنین کی عصمت کا. اے پاک پروردگار ہمارے دلوں میں موجود حب علی کا واسطہ ہے پاک پروردگار, ہمارے اور ہمارے مرحومین کے تمام گناہ نے صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا نسلاً بعد نسلاً ہمیں اور ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بہترین جانصاروں میں قرار فرما, ظہور امام میں تعجیل فرما, ہمیں ان کی نصرت کی توفیق نصیب فرما, اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.